السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹس پر مبنی شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. اس وقت پاکستان میں رات کے 11, بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں. آغاز کرتے ہیں اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے. جنوبی ایشیا:
پارلیمانی انتخابات میں بی جے پی کی قیادت والے این ڈی اے کی تاریخی فتح, کانگریس کی قیادت والے یو پی اے کی شرمناک شکست. نریندر مودی ملک کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم, تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
پاکستان:
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کا ٹیلی فون پر نریندر مودی سے رابطہ, انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق, تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں: نیروبی کینیا کی ایک مصروف مارکیٹ کے علاقے میں 2 دھماکے ہوئے جن کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 70 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. بھارت کے عام انتخابات میں ہندو قوم پرست بھارتیہ جنتا پارٹی نے کامیابی حاصل کر لی ہے, جبکہ حکمران کانگریس پارٹی شکست سے دوچار ہوئی ہے. بی جے پی اور اس کی اتحادی جماعتوں کو لوک سبھا میں 325 نشستیں ملی ہیں. 543 کے ایوان میں حکومت سازی کے لیے 272 نشستوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور اب تک کے نتائج کی گنتی کے مطابق بی جے پی کو تنہا ہی 273 نشستیں مل چکی ہیں. مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں.
پارلیمانی انتخابات میں بی جے پی کی قیادت والے محاذ این ڈی اے نے تاریخی کامیابی حاصل کی ہے. وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی نے ملک میں بھگوا لہر چلا کر بی جے پی کو تاریخ کے سب سے بلند مقام پر پہنچا دیا اور کانگریس کو تاریخ کی سب سے شرمناک شکست سے دوچار کر دیا. پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے 272 نشستوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اب تک کے نتائج اور رجحانات کے مطابق این ڈی اے کو 335 نشستیں مل رہی ہیں اور یو پی اے کو 60 نشستیں. بی جے پی تنے تنہا 285 سیٹیں جیت رہی ہے اور کانگریس کے کھاتے میں محض 48 سیٹیں آ رہی ہیں. بی جے پی نے پورے ملک میں شاندار کامیابی حاصل کی. اتر پردیش میں وہ 80 میں سے 67 سیٹیں جیت رہی ہے, جبکہ برسر اقتدار سماجوادی پارٹی کو 6 سیٹیں مل رہی ہیں. مایاوتی کی پارٹی بی ایس پی نے خلاف توقع بہت خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا, اسے 1 سیٹ ملتی نظر آ رہی ہے. وزارت عظمیٰ کے لیے بی جے پی کے امیدوار نریندر مودی کو اس کامیابی کا کریڈٹ دیا جا رہا ہے. انہوں نے انتخابات میں سب سے زیادہ محنت کی تھی. وہ بڑودا اور بنارس دونوں حلقوں سے جیت گئے ہیں. جیتنے کے بعد انہوں نے گاندھی نگر میں اپنی ماں سے ملاقات کی اور ان کا آشیرواد حاصل کیا. انہوں نے بی جے پی کی اس کامیابی پر ایک بیان میں کہا کہ یہ بھارت کی جیت ہے اور اب ملک میں اچھے دن آنے والے ہیں. اچھے دن آنے والے ہیں بی جے پی کا نعرہ تھا, جسے انتخابی مہم کے دوران بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا. موجودہ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے نریندر مودی کو مبارکباد دی ہے. وہ ہفتے کے روز اپنا استعفیٰ پیش کریں گے. رپورٹوں کے مطابق نریندر مودی 21 مئی کو وزارت عظمیٰ کا حلف لیں گے. مودی یا بی جے پی کی اس لہر میں ایک حیرت انگیز نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ سینئر لیڈر ارون جیٹلی امرتسر سے ہار گئے. انہیں کانگریس کے کیپٹن امریندر سنگھ نے شکست دی, حالانکہ انہوں نے محفوظ سیٹ سمجھ کر امرتسر کا انتخاب کیا تھا, جہاں سے بی جے پی کے نوجوت سنگھ سدھو ایم پی تھے. وہ اپنی سیٹ چھینے جانے پر پارٹی سے ناراض بھی ہو گئے. بی جے پی کی قیادت میں این ڈی اے کی جیت پر دہلی میں واقع اس کے ہیڈ کوارٹر پر زبردست جشن کا ماحول ہے. کارکن اور لیڈر نعرے لگا رہے ہیں اور مسلسل پٹاخے چھوڑ رہے ہیں. یہ آواز تھی بی جے پی کے دفتر پر ہونے والی نعرے بازی, ڈھول تاشوں اور پٹاخوں کی. بی جے پی کا رتھ یوں تو پورے ملک میں دوڑتا رہا, لیکن مغربی بنگال اور تمل ناڈو میں اسے زبردست مزاحمت کا سامنا رہا. مغربی بنگال میں ممتا بنرجی کی پارٹی ترنمول کانگریس نے شاندار کامیابی حاصل کی, اسے 34 سیٹیں مل رہی ہیں, جبکہ تمل ناڈو میں جے للیتا کی پارٹی اے آئی اے ڈی ایم کے کو 38 سیٹیں ملنے کی امید ہے. اڑیسہ, سیماندھرا اور تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات بھی ہوئے تھے, جہاں الگ ترتیب بیجو پٹنائک کی پارٹی بیجو جنتا دل اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہے. سیماندھرا میں چندر بابو نائیڈو کی پارٹی تلگو دیسم حکومت بنانے جا رہی ہے اور تلنگانہ میں چندر شیکھر راؤ کی پارٹی ٹی آر ایس کی حکومت بنتی نظر آ رہی ہے. نو مولود عام آدمی پارٹی کو کوئی خاص کامیابی نہیں ملی. اروند کیجریوال سمیت اس کے متعدد بڑے لیڈر ہار گئے. البتہ پنجاب میں اسے کامیابی ملی ہے جہاں اس کے 4 امیدوار جیت رہے ہیں. بیشتر مرکزی وزرا ہار گئے ہیں جن میں سشیل کمار شنڈے, غلام نبی آزاد, سلمان خورشید, اجے ماکن, پون بنسل, کپل سبل اور فاروق عبداللہ شامل ہیں, جبکہ سونیا گاندھی 3.5 لاکھ ووٹوں سے جیتی ہیں اور راہل گاندھی کی جیت کا فرق کم ہو کر محض 50,000 رہ گیا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
اور بی جے پی کی کامیابی پر بھارت میں رد عمل کے حوالے سے ایک بار پھر سہیل انجم.
وزارت عظمیٰ کے لیے بی جے پی کے امیدوار نریندر مودی نے پارلیمانی انتخابات میں شاندار کامیابی کے بعد بڑودا کا دورہ کیا اور وہاں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے عوام کا شکریہ ادا کیا. نریندر مودی بڑودا سے تقریباً 6 لاکھ ووٹوں سے کامیاب ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی طویل تقریر میں سب کو ساتھ لے کر چلنے کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ ان کی حکومت کسی کے ساتھ امتیاز سے کام نہیں لے گی. وہ سب کی حکومت ہوگی اور 125 کروڑ باشندوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گی. نریندر مودی نے کہا کہ عوام نے ان پر جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ اسے نبھانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے.
ایک بھی راجیہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مجھے جو ذمہ داری دی ہے اس کو پورا کرنے میں شریر کا پرتیک کھڑ, سمے کا پرتیک کھڑ, 125 کروڑ دیش واسیوں کو سمرپت. سب کا ساتھ سب کا وکاس, یہی ہمارے کام کا منتر ہے اور یہ کھوکھلے شبد نہیں ہے, یہ ہمارا سری ہے, ہمارے فور کلچر کا ڈی این اے ہے.
مودی نے مزید کہا کہ یہ پہلا الیکشن تھا جس کی آزادی سے پہلے پیدا ہونے والی نسل نے قیادت کی اور وہ ملک کے لیے جینا اور مرنا دونوں جانتی ہے. ادھر کانگریس پارٹی نے پارلیمانی انتخابات میں اپنی شرمناک شکست تسلیم کر لی ہے اور کہا ہے کہ ہم اپنے کاموں کے بارے میں عوام کو صحیح طریقے سے بتانے میں ناکام رہے. پارٹی صدر سونیا گاندھی اور نائب صدر راہل گاندھی نے شکست کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ پارٹی اپنے نظریات سے انحراف نہیں کرے گی. سونیا گاندھی نے کہا کہ نتائج بلا شبہ ہماری توقعات کے برعکس ہیں لیکن پارلیمانی جمہوریت میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے.
ہم یہ مانتے ہیں کہ لوک تنتر میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے, یہ جنادیش سپشٹ روپ میں ہمارے خلاف ہے, ہماری پارٹی کے خلاف ہے. ہم متداتاؤں کے اس فیصلے کا ونمرتا کے ساتھ آدر کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ آشا بھی کرتے ہیں کہ کیندر میں جو سرکار بنے گی یا بھارتیا سماج کی ایکتا اور دیش کے ہتوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرے گی. میں نئے سرکار کو ابھی سے بدھائی دیتی ہوں. جہاں تک کانگریس کا پرشن ہے, بھارتیہ راشٹریہ کانگریس اپنی پرمپرا, بنیادی سدھانتوں اور آدرشوں کے لیے ہمیشہ سنگھرش کرے گی اور ان کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی.
راہل گاندھی نے بی جے پی کی جیت پر نریندر مودی کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ کانگریس کی کارکردگی بہت خراب رہی, ہمیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ عوام نے نریندر مودی کے حق میں فیصلہ سنایا ہے, میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں. کانگریس کے دوسرے لیڈروں نے بھی پارٹی کی شکست تسلیم کی اور اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم بی جے پی کی مانند انتخابی مہم چلانے میں ناکام رہے. بی جے پی صدر راجناتھ سنگھ کی پارٹی کی جیت کا سہرا نریندر مودی کے سر باندھا اور کہا کہ اس الیکشن میں ہمارا ایجنڈا ترقی اور مرکز میں مضبوط حکومت قائم کرنے کا رہا. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کی تاریخ از سر نو لکھنے کا وقت آ گیا ہے. بی جے پی کے سینئر لیڈر اور سابق نائب وزیر اعظم ایل کے اڈوانی نے کہا کہ اس کامیابی میں مودی کا کتنا ہاتھ ہے, اس کا جائزہ آگے چل کر لیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اس کامیابی میں مرکزی حکومت کی عدم کارکردگی, بدعنوانی, مہنگائی اور خاندانی رول کے خاتمے کے ایشوز کا بڑا دخل ہے, تاہم انہوں نے مودی کو بذریعے فون مبارکباد پیش کی. سینئر لیڈر سشما سوراج نے بھی انہیں مبارکباد دی لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ اڈوانی اور سشما نئی حکومت میں شامل ہوں گے یا نہیں. नरेंद्र मोदी के दाएं बाजू और उत्तर प्रदेश के इंचार्ज अमित शाह ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि उसकी गलत पॉलिसियों की वजह से आवाम ने बीजेपी को हुकूमत करने का मौका दिया है।
एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीटें मिली हो, एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस 2 आंकड़ों में पहुंची हो। स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ में और श्रीमान मोदी जी की तरफ में ये जनता का फैसला है।
तृणमूल कांग्रेस की लीडर और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने इशारों में कहा कि नफरत की सियासत को कामयाबी मिली है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
वजीर आजम नवाज शरीफ ने बीजेपी के रहनुमा नरेंद्र मोदी को टेलीफोन किया और इलेक्शन में कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी। पाकिस्तान के कानून साजों और तजियाकारों ने भी इस बारे में मोहतात रद्दअमल का इजहार किया है। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा के इंतखाबात में वाज़े कामयाबी पर नरेंद्र मोदी से जुमे की सपहर टेलीफोन पर राबता करके उन्हें मुबारकबाद दी। तमाम सरकारी बयान में दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली बातचीत की मजीद तफसीलात नहीं बताई गईं। पाकिस्तानी अहदेदार इससे कबल भी ये कहते आए हैं कि दिल्ली में जिसकी भी हुकूमत बनेगी इस्लामाबाद उसके साथ मिलकर काम करने के अज़्म पर कायम है। पाकिस्तान के वफाकी वजीर ब्राय टेक्सटाइल अब्बास आफरीदी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में इस तवक्को का इजहार किया कि नरेंद्र मोदी खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश करेंगे।
अभी वो एक सूबे के वजीर आला नहीं रहेंगे, उन्होंने मुल्क चलाना है, तो मुल्क तभी कामयाबी की तरफ चलेगा जब खित्ते में अमन आएगा और नेबर कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, तो उसी से ही तरक्की आएगी। मेरे ख्याल मोदी साहब के आने से जो उन्होंने एक वजीर आला के टाइम पे जो परफॉर्मेंस दी है और तरक्की दी है, तो मेरे ख्याल पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो है बहुत अच्छे होंगे।
पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को मुल्क की कारोबारी बरादरी की हमायत हासिल रही है, इसलिए खुर्शीद कसूरी के बकौल वो इलाकाई अमन के लिए कोशिश करेंगे।
मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि इनको बिजनेस कम्युनिटी सामने लेके आई है, उसने इनको सपोर्ट किया है और ये बहुत फख्र करते हैं अपने गुजरात मॉडल पे, जो जहां वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत हुई है उनके दौर में, तो अगर ये कुछ वो हासिल करना चाहते हैं तो उनको एक नए नरेंद्र मोदी के रूप में सामने आना पड़ेगा। और मेरा ये ख्याल है कि वो इस सिलसिले में कोशिश करेंगे कि डायलॉग को रिज्यूम करें वहां से जहां से हमने छोड़ा था। हमसे मुराद है जब मैं वजीर खारजा था 2007 में, जब हमने छोड़ा था, जब बहुत से मसाइल पे बातचीत बहुत प्रोग्रेस कर गई थी बशमूल मसलाए कश्मीर। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कोई मेजर टेररिस्ट इंसिडेंट ना हो।
तजज़ियाकार हसन अस्करी कहते हैं कि निज़ाम हुकूमत संभालने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तवज्जो मुल्क के अंदरूनी मामलात पर होगी, जिसके बाद वो पाकिस्तान से ताल्लुकात पर तवज्जो देगी।
देखिए, नई जो हुकूमत हिंदुस्तान की है वो पहले तो अंदरूनी मामलात पे फोकस करेगी, उसके बाद फिर पाकिस्तान जो आएगा। और पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो मौजूदा पैटर्न पे ही फिलहाल चलेंगे।
वफाकी वजीर अब्बास आफरीदी कहते हैं कि इंतखाबात के दौरान जो भी बयानात सामने आए वो भारत में हुकूमत साजी के बाद खत्म हो जाएंगे।
मेरे ख्याल बहुत ज्यादा बेहतरी आएंगी, जो नेगेटिविटी है और जो नेगेटिव सोच है वो इलेक्शन की हद तक थी, लेकिन इसके बाद मेरे ख्याल सारे पॉजिटिव होंगे।
जुमे को ही वफाकी वजीर अब्बास आफरीदी ने पार्लियामान को बताया कि हुकूमत भारत के साथ तजारती ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए इकदाम कर रही है, तहम हतमी फैसला तमाम फरीकों को एतमाद में लेने के बाद ही किया जाएगा। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के वजीर दाखला चौधरी निसार ने कहा है कि हुकूमत तालिबान के साथ बातचीत के अगले दौर को बामायनी बनाना चाहती है। जुमे को इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान वजीर दाखला ने कहा कि बराह रास्त बातचीत के अगले दौर के लिए पेशरफ्त की आइंदा चंद रोज में तवक्को है। तफसीलात इस्लामाबाद से एक बार फिर मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखला चौधरी निसार ने कहा है कि तालिबान से मुजाकरात के लिए असर नो कोशिश की गई है, लेकिन हुकूमत का मौकफ वाज़े है कि आइंदा मुलाकात नतीजा खेज होनी चाहिए। जुमे को इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के खिताब में चौधरी निसार का कहना था कि आइंदा चंद दिनों में मुजाकरात के बारे में पेशरफ्त मुतवक्के है।
हुकूमत का मौकफ वाज़े है कि आइंदा की मुलाकात नतीजा खेज होनी चाहिए। कौम के सामने ये वाज़े हो जाना चाहिए कि ये मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं और किस एजेंडा पे हो रहे हैं। हुकूमत का मौकफ صرف ایک ہے، حکومت کا ایجنڈا یا منشور صرف ایک ہے کہ یہاں امن ہو۔
وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ حال ہی میں پاکستان کا دورہ کرنے والے امریکہ کے نائب وزیر خارجہ ولیم برن سے ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی صورتحال پر ان کی تفصیلی بات چیت ہوئی، لیکن انہوں نے واضح کیا کہ ولیم برنز کی طرف سے طالبان کے خلاف آپریشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی، اور انہوں نے اس حوالے سے کی جانے والی قیاس آرائیوں کی سختی سے تردید کی۔
نہ اس طرف سے ہمیں کہا گیا کہ آپ ملٹری آپریشن کریں یا نہ کریں، اور نہ ہم نے انہیں کسی قسم کی، جب یہ دوسری طرف سے بات ہی نہیں ہوئی، تو کسی قسم کی یقین دہانی کرانے کا دور دور تک کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی پالیسی ہوگی وہ پاکستانی مفادات کو سامنے رکھ کے ہوگی، اور وہ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں، پاکستان کے قومی اور بالخصوص ڈیفنس اداروں اور جو بھی اور متعلقہ اشخاص یا ادارے ہیں ان کے مشورے سے پالیسی اپنائی جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ حکومت کا ایجنڈا صرف ایک ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق امن ہو۔
حکومت امن چاہتی ہے پاکستان کے آئین کے مطابق، اس کے بدلے ہم چاہتے ہیں کہ دوسری طرف سے یہ واضح موقف آنا چاہیے کہ ان کے کیا مطالبات ہیں، اور یہ آئندہ میٹنگ میں طے ہو جانا چاہیے۔ تو جیسے میں نے کہا، میں کسی پہ ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا، مگر جس بھی وجہ سے یہ معاملہ ملتوی ہوتا رہا، اب اس کے لیے اثر نو کوشش ہوئی ہے، اور ہم پر امید ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں اس سلسلے میں پیش رفت ہوگی اور وہ نتیجہ خیز ہوگی۔
پاکستان کی موجودہ حکومت نے تمام سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے کے بعد رواں سال کے اوائل میں طالبان سے مذاکرات کا آغاز کیا تھا، تاہم اب تک سرکاری مذاکراتی کمیٹی اور طالبان شورا کے درمیان صرف ایک ہی براہ راست ملاقات ہو سکی ہے۔ کلدم تحریک طالبان پاکستان نے 1 مارچ کو 1 ماہ کی فائر بندی کا اعلان کیا تھا، جس میں بعد ازاں 10 روز کی توسیع کر دی گئی، لیکن پھر طالبان کی شورا نے فائر بندی میں توسیع نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اگرچہ طالبان سے مذاکرات کے آغاز کے بعد پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں کمی آئی ہے، لیکن یہ سلسلہ مکمل طور پر نہیں رکا، اور قبائلی علاقوں کے علاوہ شہروں میں بھی بم دھماکے ہو چکے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری پروگرام کے حوالے سے مذاکرات کا 4th دور جمعے کے روز ختم ہوا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق اس بات چیت میں کوئی واضح پیش رفت نہیں ہو سکی۔ امریکہ کے وزیر دفاع چک ہیگل نے کہا ہے کہ واشنگٹن ہر وہ اقدام اٹھائے گا جس سے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے باز رکھا جا سکے۔ مزید تفصیلات یروشلم سے وائس آف امریکہ کے رابرٹ برگر کی رپورٹ میں۔ امریکہ کے وزیر دفاع چک ہیگل نے اسرائیل کے رہنماؤں سے ایران کے جوہری پروگرام پر بات کی، اور اسرائیل کے سب سے بڑے خدشے یعنی جوہری اسلحے سے لیس ایران کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ میں آپ کو امریکہ کے اس عزم کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ ایران جوہری طاقت حاصل نہیں کرے گا، اور امریکہ اپنے اس عزم کی تکمیل کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائے گا۔ یہ الفاظ تھے امریکہ کے وزیر دفاع چک ہیگل کے۔ ایران کہتا آیا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، تاہم اسرائیل اسے یہودی مملکت کے وجود کے لیے ایک خطرہ تصور کرتا ہے۔ وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو نے وزیر دفاع ہیگل سے ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والی حالیہ جوہری بات چیت پر اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ نیتن یاہو نے ایران پر الزام عائد کیا کہ وہ بظاہر مذاکرات کر رہا ہے اور اندر ہی اندر جوہری اسلحہ بنا رہا ہے، اور انہیں بھیجنے کے لیے میزائل بھی تیار کر رہا ہے۔ میرے خیال میں جیسا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، عالمی برادری کو ایک چیز تو سمجھنا ہوگی، اور وہ یہ کہ ہم آیت اللہؤں کو جیتنے نہیں دیں گے، اور ہم اپنے وقت کی سب سے دہشت گرد ریاست ایران کو جوہری صلاحیت حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ یہ الفاظ تھے اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو کے۔ اس بات چیت میں دوسرا موضوع فلسطین کے ساتھ مشکل کا شکار امن کا عمل تھا۔ امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی یہ بات چیت گزشتہ ماہ اس وقت ختم ہو گئی جب اسرائیل نے فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے سے انکار کر دیا، اور مغربی کنارے کے فلسطینی حکام نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ عسکریت پسند گروپ حماس کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے۔ حماس غزہ کی پٹی پر کنٹرول رکھتا ہے۔ مسٹر نیتن یاہو نے کہا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا۔ ہمارے فلسطینی ہمسائے حماس کے ساتھ معاہدے کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ نے بالکل صحیح اس گروپ کو دہشت گرد قرار دیا ہے اور یقیناً فلسطینی حماس کے ساتھ مصالحت کر کے اسرائیل کے ساتھ امن قائم نہیں کر سکتے۔ یہ الفاظ تھے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے۔ یہ کشیدگی اس وقت سے زوروں پر ہے جب اسرائیل کے فوجیوں کے ساتھ جھڑپ میں مغربی کنارے کے دو نوجوان فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ یہ فائرنگ اس وقت عمل میں آئی جب جمعرات کے روز متشدد مظاہرے جاری تھے۔ یہ مظاہرے آج سے 66 برس قبل اسرائیل کے وجود میں آنے کے موقع پر اس انقلاب عظیم کی یاد میں کیے جا رہے تھے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
نائجیریا کے صدر گڈ لک جوناتھن نے شمال مشرقی قصبے کا اپنا پہلا دورہ سیکیورٹی خدشات کی بنا پر منسوخ کر دیا ہے، جہاں سے اسلامی عسکریت پسندوں نے 200 سے زیادہ طالبات کو اغوا کر لیا تھا۔ حکومت کے ایک سینئر عہدیدار نے جمعے کے روز کہا کہ صدر بورنو صوبے کے چیباک ضلع کا دورہ نہیں کریں گے اور وہ پیرس میں ایک سیکیورٹی اجلاس کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ بوکو حرام کی طرف سے بڑے پیمانے پر لڑکیوں کے اس اغوا کے خلاف دنیا بھر میں غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ نائجیریا کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ان طالبات کی بازیابی کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ نائجیریا کے دارالحکومت ابوجا میں احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کے اغوا کے 31 روز گزر جانے کے بعد حکومت کی اس سلسلے میں نااہلی ثابت ہوتی ہے۔ احتجاجیوں کے لیڈر جبرین ابراہیم کا کہنا تھا،
We feel that this is totally unacceptable. We feel it has not been prioritized by our government.
ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ قطعی طور پر ناقابل قبول ہے۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ حکومت نے اس کو ترجیح نہیں دی، اور ہم یہاں یہ کہنے آئے ہیں کہ آئین نے شہریوں کی حفاظت کی جو ذمہ داری حکومت پر عائد کی ہے وہ اسے پوری کرنی چاہیے۔ یہ الفاظ تھے احتجاجیوں کے ایک لیڈر کے۔ امریکہ نے نائجیریا کو نگرانی کے لیے اپنے تجربے کی فراہمی کا وعدہ کیا ہے۔ اسی اثنا میں صدر جوناتھن ہفتے کے روز متوقع طور پر ایک علاقائی سیکیورٹی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں جو فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے پیرس میں بلایا ہے۔ بینن، کیمرون، نیجر اور چاٹ کے سربراہان بھی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ ادھر واشنگٹن میں محکمہ دفاع کے افریقی امور کے ڈائریکٹر ایلس فرینڈ نے سینٹ کی ایک سماعت میں کہا کہ بوکو حرام سے نمٹنے میں نائجیریا کا ریکارڈ داغدار رہا ہے۔ ایلس فرینڈ کہہ رہے ہیں،
In the face of this sophisticated threat, Nigeria's security forces have been slow to adapt with new strategies, new doctrines and new tactics.
ایلس فرینڈ کہہ رہی تھیں کہ جدید ترین اور منظم خطرات سے نمٹنے میں نائجیریا کی سیکیورٹی فورسز نے نئی حکمت عملی، نئے نظام اور نئے طریقہ کار کو اپنانے میں سست رفتار کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ بوکو حرام کے خلاف کاروائیوں کے دوران کچھ سیکیورٹی فورسز کے ظلم و ستم کو وسیع پیمانے پر دستاویز کیا گیا ہے۔ ہم نے نائجیریا کے عوام کو بتایا ہے کہ امریکی قانون اور پالیسی کے مطابق ہم سیکیورٹی فورسز کی اعانت کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اور ہم ایسی صورت میں نہ ہی معاونت کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں جب ہمیں یہ معتبر اطلاعات ہوں کہ ان سیکیورٹی یونٹوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔
اوباما انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ نائجیریا میں اغوا ہونے والی طالبات کی بازیابی کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے، تاہم اسے کئی طرح کے چیلنج درپیش ہیں۔ اس سلسلے میں کیپیٹل ہل میں حکومتی اہلکاروں نے اپنے اپنے بیانات دیے، جبکہ متعدد قانون سازوں نے بوکو حرام کی شدید مذمت کی۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل بومین کی رپورٹ میں اسد نذیر کی زبانی۔
سینٹ کی امور خارجہ کمیٹی میں افریقی امور کے پینل کے سربراہ کرس کونز نے بوکو حرام کی مذمت کرتے ہوئے کہا،
بوکو حرام is trying to send a message and the world
بوکو حرام پوری دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کا آغاز نائجیریا کی حکومت سے ہوا ہے۔ انہیں سخت جواب ملنا چاہیے کہ ایسے جرائم برداشت نہیں کیے جائیں گے اور انہیں ان کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ پینل کے روبرو شہادت پیش کرتے ہوئے محکمہ دفاع میں افریقی امور کی پوائنٹ پرسن ایلس فرینڈ نے بتایا کہ 16 امریکی فوجی ماہرین نائجیریا جا چکے ہیں، تاہم بوکو حرام ایک خطرہ بنتی جا رہی ہے۔
نائجیریا کین بی این ایکسٹریملی چیلنجنگ پارٹنر ٹو ورک وتھ
ایلس فرینڈ کہہ رہی ہیں کہ نائجیریا میں کام کرنے کے لیے کئی چیلنجز ہیں، اور خاص طور سے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے نائجیریا کی سیکیورٹی فورسز سست روی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ نئی حکمت عملی اور نئے طریقے اپنائیں۔ یو ایس ایڈ کے ارل گیسٹ نے اس موقع پر کہا کہ نائجیریا میں عدم تحفظ بڑھتا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ غربت اور بھوک بھی۔
It is projected that by 2015 Nigeria will soon be home to the largest number of persons.
یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ سن 2015 میں نائجیریا میں غریبوں کی تعداد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہو جائے گی۔ محکمہ خارجہ کے نائب وزیر خارجہ برائے افریقی امور رابرٹ جیکسن نے شہادت دیتے ہوئے کہا،
The state must demonstrate to its citizens that it can protect them and offer them opportunity.
نائجیریا کی حکومت کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اپنے شہریوں کی حفاظت کر سکتی ہے۔ جب فوجی شہروں کو تباہ کرتے ہیں، شہریوں کو ہلاک کرتے ہیں، معصوم لوگوں کو قید کر لیتے ہیں تو عدم اعتماد جنم لیتا ہے۔ اس موقع پر سینیٹر جین شہین کا کہنا تھا کہ عالمگیر سطح پر خواتین کو تحفظ ملنا چاہیے۔
We can either allow women to continue to be victims of
سینیٹر شہین کہہ رہی ہیں کہ کیا ہم عورتوں کو مظالم کا نشانہ بنتے دیکھتے رہیں گے، یا پھر ہم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور پوتیوں کے نام پر ان کے تحفظ کے لیے کوششیں کریں گے۔ پوری دنیا میں عورتوں کے تحفظ کے لیے امریکی کانگریس میں ایک بل پیش کرنا حکومت امریکہ کی اولین ترجیحات میں سے ایک بن چکا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خواتین کے حقوق کی ایک تنظیم کی بانی کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی مسلم کمیونٹی نے نائجیریا کے ایک اسکول کی لگ بھگ 300 لڑکیوں کے اغوا کی مذمت میں سست روی کا مظاہرہ کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی پیم ڈاکنز کی رپورٹ۔ اسلامی عسکریت پسندوں کی جانب سے اغوا کر کے قید میں رکھی جانے والی لڑکیوں کے چہروں نے دنیا بھر میں غصے کے جذبات بھڑکائے، انہیں صدمہ پہنچا اور یہ سوال ابھارے کہ ان کے دفاع کے لیے مسلم رہنماؤں کی زیادہ تعداد سامنے کیوں نہیں آئی۔ قاہرہ میں قائم کراما گروپ کی سربراہ ہباق عثمان کہتی ہیں کہ مسلم کمیونٹی میں اس واقعے پر کوئی زیادہ آوازیں نہیں اٹھ رہیں۔ انہوں نے یہ تبصرہ بوکو حرام عسکریت پسندوں کی جانب سے 100 سے زیادہ یرغمالی لڑکیوں کی ویڈیو جاری ہونے کے بعد کیا۔ ویڈیو میں لڑکیاں خوفزدہ اور افسردہ دکھائی دے رہی تھیں۔ ہباق عثمان کہتی ہیں، یقیناً یہاں اور وہاں اور مختلف علاقوں سے بیانات سامنے آ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کی حمایت میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر سڑکوں پر کوئی باہر نکلا ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عسکریت پسندوں کا نشانہ وہ لڑکیاں بنی ہیں جو تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔
If we look at women's rights in general,
وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم حقوق نسواں پر نظر ڈالیں تو عمومی طور پر نہ صرف مسلم کمیونٹی میں بلکہ بہت سی دوسری کمیونٹیز میں بھی آپ کو خواتین کے حقوق کے سلسلے میں نمایاں مسائل نظر آئیں گے، اور ان پر لوگوں کا رد عمل بہت کم اور سست تر ہوگا۔ پچھلے 5 برسوں کے دوران بوکو حرام سنگ دلانہ اور ہلاکت خیز حملے کر کے نائجیریا کو دہشت زدہ کر چکا ہے۔ عسکریت پسند گروپ کا کہنا ہے کہ وہ ملک کے شمالی حصے میں اپنے انداز کا سخت اسلامی قانون نافذ کرنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ امریکن اسلامک ریلیشنز کے ابراہیم ہوپر کہتے ہیں کہ بین الاقوامی کمیونٹی ان حملوں پر نسبتاً خاموش رہی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اب صورتحال بدل رہی ہے۔
The kidnapping of the school girls really woke up the world and woke up quite honestly the Muslim community.
اسکول کی طالبات کے اغوا نے حقیقتاً دنیا کو بیدار کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم کمیونٹی میں بھی اس حوالے سے حقیقی بیداری آئی ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ لڑکیوں کی حالت زار نے مظاہروں کی لہر کو مہمیز کیا ہے، اور ایک ایسا ہی احتجاجی مظاہرہ واشنگٹن میں ہو چکا ہے۔ ہوپر کہتے ہیں کہ اس واقعے پر غم و غصے کا اظہار کرنے اور ان کے حق میں آواز اٹھانے والوں میں مسلمان بھی شامل ہیں۔
You've seen Muslim scholars, Muslim organizations and institutions around the world condemning...
آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلم سکالرز، مسلمان تنظیموں اور اداروں نے بوکو حرام اور اس کی کاروائیوں کی مذمت کی ہے۔ یہ الفاظ تھے امریکن اسلامک ریلیشنز کے ابراہیم ہوپر کے۔ بوکو حرام اسلام کے داعی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن ہوپر کہتے ہیں کہ عسکریت پسندوں نے اپنے مقصد کے حصول میں پیش رفت کے لیے چاہے وہ مقصد جو بھی ہو مذہب کو ہائی جیک کر رکھا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ جمعے کو نیروبی کی ایک مصروف مارکیٹ کے علاقے میں 2 دھماکے ہوئے جن کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہوئے۔ کینیا کے طبی اہلکاروں نے بتایا ہے کہ ان دھماکوں میں 70 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پہلا دھماکہ ایک منی بس میں ہوا جبکہ دوسرا مارکیٹ کے اندر ہوا۔ ترکی کی کانکنی کی ایک کمپنی نے اپنے سیفٹی ریکارڈ کا دفاع کیا ہے، جبکہ صوبہ کی کوئلے کی اس کان میں دھماکے پر تنقید جاری ہے جس میں 280 سے زیادہ کانکن ہلاک ہو گئے تھے۔ صوبہ ہولڈنگ کمپنی نے جمعے کے روز کہا کہ ان کی کمپنی ایسے حادثات سے بچنے کے لیے کثیر سرمایہ خرچ کر رہی ہے۔ اس سے پہلے ترکی کے وزیر توانائی نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ کوئلے کی کان کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 300 سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے مبصرین کا کہنا ہے کہ مشرقی یوکرین میں حکومت مخالف گروپوں کی طرف سے تشدد انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں کی وجہ بن رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی سربراہ ناوی پلے نے جمعے کے روز کہا کہ اقوام متحدہ کو حاصل ہونے والی معلومات میں اس بارے میں شدید خدشات بڑھے ہیں کہ کرائمیا میں اقلیتوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ جنوبی یوکرین کے اس علاقے کو مارچ میں روس نے اپنا حصہ بنا لیا تھا، نہ ہی کیف اور نہ ہی اس کے مغربی اتحادی اس الحاق کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ حقوق انسانی کے ایک گروپ کے مطابق افغانستان میں 10 پاکستانی قیدیوں کو بگرام کے ہوائی اڈے سے رہا کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ میں۔
انسانی حقوق کے لیے قانونی سطح پر جدوجہد کرنے والی غیر سرکاری تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے مطابق افغانستان میں بگرام ایئر بیس سے 10 پاکستانی قیدی وطن واپس آ گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس کی معلومات بین الاقوامی امدادی تنظیم ICRC نے ان کے اہل خانہ کو دی۔
پہلے تو ان کو پتا ہی نہیں تھا کیونکہ گئے کہاں لوگ، اس کے بعد سے ICRC نے ان کو پتا کر کے بتایا کہ یہ اس طرح باگرام جیل میں ہیں۔ جب وہ لوگ واپس پاکستان آ گئے تو ان کی فیملیز کو لگتا ہے کہ شاید وہ قریب آ گئے، وہ ان سے مل سکیں گے، مگر اس کے باوجود ان کو نہیں، لاپتہ رہتے ہیں، ان کو ان سے مل نہیں سکتے، سب کچھ ظاہر سی بات ہے، ان کی فرسٹریشن تو بڑھتی ہے۔
گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے تک بگرام ایئر بیس میں قائم حراستی مرکز امریکی فوج کے زیر انتظام رہا، تاہم حال ہی میں اس کا کنٹرول افغانستان کی سیکورٹی فورسز کو دے دیا گیا ہے۔ کنٹرول حاصل کرنے کے بعد افغان حکومت نے امریکی تنقید کے باوجود وہاں سے 62 افغان قیدی رہا کر دیے تھے، لیکن ان پاکستانی قیدیوں کی رہائی پر نہ تو امریکی افواج اور نہ ہی افغان حکومت کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا ہے۔ شہاب صدیقی کا کہنا تھا کہ ICRC کے بقول رہا ہونے والے پاکستانیوں کو جمعرات کو پاکستان لایا گیا اور وہ پاکستانی حکام کی تحویل میں ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی عہدیداروں کی طرف سے ان معلومات کی اب تک تصدیق نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اسی لیے ان کی تنظیم نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے قیدیوں کی پاکستان آمد کی تصدیق نہ کی، تاہم ان کا کہنا تھا،
ابھی چند دن پہلے انہوں نے ہمیں کنوے کیا ٹو ریلیز دیز پرزنرز، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ پہلے ہمیں کہتے ہیں منسٹری آف انٹیریئر، پھر تھرو ویریس سورسز اس کی اپروول دیتی ہے، پھر وہ یہاں آتے ہیں اور پھر وہ ہمارے پروسیس سے گزرتے ہیں، تو یہ جو نیکسٹ ٹرانش ہے اس کی ہم نے اپروول دے دی ہے۔
گزشتہ سال نومبر میں بھی بگرام حراستی مرکز سے 6 پاکستانیوں کو رہا کیا گیا تھا، تاہم ابھی بھی جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے ترجمان کے مطابق 24 پاکستانی وہاں قید ہیں۔ 2001 میں افغانستان میں طالبان عسکر پسندوں کے خلاف امریکہ کی زیر قیادت بین الاقوامی افواج کی کارروائی پر اس وقت کی طالبان حکومت کے حامی پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد غیر ملکی فوجوں سے لڑنے کے لیے افغانستان گئی تھی۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کی بگرام جیل سے پاکستانی قیدیوں کے گروپ کی رہائی کے معاملے پر ہمارے ساتھی اسد حسن نے پروگرام ان دا نیوز میں تجزیہ کار عارف انصار اور لیفٹیننٹ جنرل عبد القیوم سے گفتگو کی۔ عارف انصار کہتے ہیں
کہ یہ ایک کانفیڈنس شو کرتا ہے کہ یو ایس پاکستان ریلیشن میں جو چل رہی ہیں سو کا تعلقات
جی،
اور اس کے میرا خیال ہے اس اینگل میں جو کچھ اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئے ہیں، جس میں کچھ سینئر امریکن افیشل نے بھی پاکستان کا دورہ کیا ہے، جس میں برن صاحب شامل ہے، اور پھر نیوی کے کمانڈر جو امریکہ کے ہیں انہوں نے بھی پاکستان کا دورہ کیا ہے، اور اس کے دوران بھی کچھ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایک الگ ایونٹ نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ ہے جو مختلف ایونٹس یو ایس پاکستان ریلیشن کے دائرے میں ہو رہے ہیں، اور انرجی کے ضمن میں بھی اور کچھ اسٹریٹجک ڈائلاگ جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان چلتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ بھی بات چیت ہے اور کچھ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں نارتھ وزیرستان کے سے ریلیٹڈ وہ بھی، اور افغانستان میں جو الیکشن ہے، تو یہ سارے ملے جلے، اور اب یہ انڈیا کے الیکشن بھی، تو اس کے تسلسل میں یہ والی ڈیولپمنٹ بھی ہے۔
جی جنرل عبدالقیوم صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ جو قیدی افغانستان کی بگرام جیل سے رہا کیے گئے ہیں، عموماً یہ بھی کہا جاتا تھا اس سے پہلے جب گوانٹر ناموں سے اس طرح کے قیدی رہا ہوتے تھے تو ایک بات کی جاتی تھی کہ بھلے وہ بے قصور نکلے ہیں، لیکن اب اس کے بعد یہ فیئرز یا یہ خدشات پیدا ہو سکتے ہیں کہ وہ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، وہ غصے کا اظہار کر سکتے ہیں، تو کیا یہ تھریٹس پاکستانی سوسائٹی کو اور سسٹم کو بھی تو ہو سکتی ہیں؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کو رہا کیا جاتا ہے نا، یہ سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے، ان کے لنکیجز پتہ ہوتے ہیں، ان کے مطلب بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے، بہت سی گارنٹیز ہوتی ہیں، اور ود دی پیسج آف ٹائم ایٹ ٹائمز آپ کو کنفلکٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں، اور وہ واقعی وہ جو ہینس کرائمز میں ملوث لوگ ہیں ان کو اس طرح کوئی نہیں اسپیئر کرتا۔ یہ دوسری ایسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لیس ہارمفل تھے یا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو دیا گیا، اور اس کا کیونکہ مطمع نظر یہ نہیں ہے کہ قیدی رہا ہوا یا نہیں، مطمع نظر یہ ہے کہ پیس کو کیسے لے کے آیا جائے اور ریکنسائل سوسائٹی میں کیسے ہو، یونٹی کو کیسے برنگ ان کرے، تو اس لیے پاکستان کے اندر ہو یا افغانستان کے اندر ہو، آئی تھنک اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہمیں امن کی طرف جانا ہے تو ہمیں ساری گروپس کی باتوں کو سننا ہوگا اور فیصلے پھر میرٹ پہ کرنے چاہیے۔
اقوام متحدہ کی سینئر ایلچی سفیر رابن رافیل نے جمعے کے روز پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی اور پاکستان میں توانائی کے منصوبوں کے لیے امریکہ کی مسلسل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
امریکہ نے پاکستان کے لیے توانائی کے شعبے میں اپنی معاونت جاری رکھنے کا یقین دلاتے ہوئے توقع ظاہر کی ہے کہ پاکستان کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں میں ماحول دوست ٹیکنالوجی استعمال کرے گا۔ یہ بات پاکستان کے لیے امریکہ کے غیر فوجی ترقیاتی پروگراموں کی رابطہ کار سفیر رابن رافیل نے جمعے کو اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات میں کہی۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر خزانہ نے امریکی عہدیدار کو بتایا کہ توانائی کا شعبہ حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے اور حکومت ملکی وسائل سے استفادہ کرنے کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے تاکہ درآمدی وسائل پر انحصار کم ہو سکے۔ پاکستان کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے اور حالیہ برسوں میں اس بحران نے ملکی معیشت اور اقتصادی شعبے پر خاصے منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ نواز شریف انتظامیہ ملک میں بجلی کے پیداواری منصوبے شروع کرنے کے علاوہ پہلے سے موجود بجلی گھروں کی استعداد کار بڑھانے اور بجلی کی ترسیل کے نظام کو بہتر بنانے پر کام کر رہی ہے، جس میں امریکہ بھی پاکستان کی معاونت کرتا چلا آ رہا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملاقات میں رابن رافیل سے کاسا 1000 پاور ٹرانسمیشن منصوبے، داسو اور دیامیر بھاشا ڈیم سمیت ملک میں پن بجلی کے منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے پاکستان میں ترقی کے اشاریے کے تیسرے کامیاب جائزے کے بارے میں رابن رافیل کو آگاہ کیا۔ سفیر رافیل نے کہا کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے اور انہیں توقع ہے کہ اس میں مزید پیش رفت ہوگی۔ امریکی عہدیدار نے وزیر خزانہ کو بتایا کہ امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یعنی یو ایس ایڈ کے اعلیٰ عہدیدار راجیو شاہ بھی جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ پاکستانی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ وہ بیرونی دنیا سے امداد کی بجائے تجارت بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن حال ہی میں وائس آف امریکہ سے گفتگو میں سفیر رابن رافیل کا کہنا تھا کہ فی الوقت پاکستانی معیشت کو تیز رفتاری سے آگے بڑھانے کے لیے امریکی امداد اور امریکہ سے تجارت دونوں ہی کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے امریکی امداد اس وقت تک جاری رہنی چاہیے جب تک وہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش حالات پیدا کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا۔ پاکستان کے لیے 5 سالہ غیر فوجی ترقیاتی پروگرام کیری لوگر بل کے تحت تعلیم، صحت، سماجی بہبود اور پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے سالانہ $1.5 ارب کی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں تاریخ کے سب سے بڑے عام انتخابات میں بی جے پی اور اس کی اتحادی جماعتوں کو لوک سبھا میں 325 نشستیں ملی ہیں۔ 543 کے ایوان میں حکومت سازی کے لیے 272 نشستوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اب تک کے نتائج کی گنتی کے مطابق بی جے پی کو تنہا ہی 273 نشستیں مل چکی ہیں۔ بھارت کی حکمران جماعت کانگریس پارٹی کے ترجمان نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا کہ عوام نے ان کے خلاف ووٹ دیا ہے، جسے وہ تسلیم کرتے ہیں، اور ان کی جماعت حزب مخالف کی نشستوں پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔
ویتنام میں چین کے خلاف جاری پرتشدد احتجاجی مظاہرے فسادات کی شکل اختیار کر گئے ہیں، جن میں اب تک کم از کم 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق فسادات اور جلاؤ گھیراؤ کا سلسلہ بدھ کو ملک کے جنوبی علاقوں سے شروع ہوا تھا، جو جمعرات کو ملک کے وسطی صوبوں تک پھیل گیا۔ حکام کے مطابق وسطی صوبے ہاتین میں بدھ کے شب ہونے والے فسادات کے دوران 5 ویتنامی مزدور اور 16 دیگر افراد ہلاک ہوئے جن کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ چینی باشندے ہیں۔ مظاہرین نے فسادات کے دوران ایک زیر تعمیر غیر ملکی اسٹیل مل کو بھی نظر آتش کر دیا جو تائیوان کی کمپنی کی ملکیت تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اسٹیل مل کو ویتنامی اور چینی مزدوروں کے درمیان تصادم کے بعد آگ لگائی گئی۔ تصادم میں ایک چینی مزدور ہلاک اور 90 سے زائد زخمی ہوئے۔ ادھر فلپائن بھر میں فلپینی اور ویتنامی رہائشیوں نے چین کی اس دراندازی کے خلاف مشترکہ احتجاج کیا جو وہ جنوبی بحیرہ چین میں کر رہا ہے۔ ان علاقوں پر یہ دونوں ملک بھی دعوے دار ہیں۔ مظاہرین نے مینیلا میں چینی قونصلیٹ کی ناکہ بندی کی اور مطالبہ کیا کہ چین ان متنازع سمندری علاقوں میں تیل کی کھدائی بند کر دے جس پر ویتنام بھی دعوے دار ہے۔ یہ احتجاج ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایک روز پہلے امریکی نائب صدر نے چین کو اس اقدام پر متنبہ کیا تھا۔ امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ جنوبی بحیرہ چین میں چین کے اقدامات خطرناک اور اشتعال انگیز ہیں۔ امریکہ کے دورے پر آئے ہوئے چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فانگ فینگ ہوئی سے جمعرات کے روز ایک ملاقات میں بائیڈن نے کہا کہ چین کو علاقے کی سیکیورٹی اور امن کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ امریکی افواج کے چیئرمین جنرل مارٹن ڈیمسی کے ہمراہ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں جنرل فانگ نے ویتنام پر الزام لگایا کہ وہ جارحانہ اقدامات کر رہا ہے۔ چین نے جنوبی بحیرہ چین کے حصے پر جس کا ویتنام بھی دعوے دار ہے پچھلے ماہ تیل کی کھدائی کے آلات نصب کیے تھے۔ چینی جنرل فانگ فونگ ہوئی نے نیوز کانفرنس میں کہا فانگ فونگ ہوئی کہہ رہے ہیں کہ اپنے علاقائی پانیوں میں تیل کی کھدائی کی کارروائی کرنا چین کا ایک معمول کا اقدام ہے اور اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے ویتنام نے اپنی کشتیاں اور بحری جہاز وہاں بھیج دیے تاکہ اس کارروائی میں خلل ڈالا جائے، اور یہ ایک ایسی حرکت ہے جو ہم قبول نہیں کریں گے۔ ہم ان تنصیبات کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے تیل کی کھدائی جاری رکھیں گے۔ میرے خیال میں میں نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ کون کارروائی کر رہا ہے اور کون اس میں مداخلت کر رہا ہے۔ یہ تھے چینی جنرل فانگ فوئی کے الفاظ۔ امریکہ کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل مارٹن ڈیمسی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا
As we discussed last year, as a major regional power, it's important for China to model great power by contributing...
جیسا کہ پچھلے سال ہم نے بات چیت کی تھی کہ علاقے کی ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے چین کے لیے یہ اہم ہے کہ وہ علاقے میں استحکام کے لیے عظیم طاقت کا کردار ادا کرے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کے پابند ہیں۔ یہ تھے جنرل ڈیمپسی کے الفاظ۔ جنرل فانگ نے کہا کہ چین تیل کی کھدائی کے اپنے پروگرام سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انہوں نے امریکہ کو متنبہ کیا کہ چین اور ویتنام کے درمیان کشیدگی میں امریکہ کو زیادہ حقیقت پسند ہونا چاہیے، وگرنہ وہ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان تعلقات کو نقصان پہنچانے کا خطرہ مول لے گا۔
ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری پروگرام کے حوالے سے مذاکرات کا چوتھا دور جمعے کے روز ختم ہوا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق اس بات چیت میں کوئی واضح پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ویانا میں بات چیت میں ایرانی حکام اور امریکہ، فرانس، جرمنی، برطانیہ، چین اور روس کے وفود ایک ایسے منصوبے تک پہنچنا چاہتے تھے جسے ایران کے جوہری پروگرام کو کم کرنے کے بدلے میں اس پر پابندیاں نرم کرنا کی جا سکیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ عباس اراکچی نے ایرانی ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ بات چیت جاری رہے گی۔ عہدیداروں کا خیال ہے کہ 20 جولائی تک کسی نہ کسی معاہدے تک پہنچا جا سکے گا۔ امریکہ کے وزیر دفاع چک ہیگل نے کہا ہے کہ واشنگٹن ہر وہ اقدام اٹھائے گا جس سے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے باز رکھا جا سکے۔ چک ہیگل یروشلم کے دورے پر ہیں جہاں انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے ملاقات کی، جو ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے شک و شبہات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ جمعے کو نیروبی کی ایک مصروف مارکیٹ کے علاقے میں 2 دھماکے ہوئے جن کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہوئے۔ کینیا کے طبی اہلکاروں نے بتایا ہے کہ ان دھماکوں میں 70 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پہلا دھماکہ ایک منی بس میں ہوا جبکہ دوسرا مارکیٹ کے اندر ہوا۔ فوری طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ آیا ان دھماکوں کا باعث کیا تھا۔ ان سے قبل امریکہ اور برطانیہ نے کینیا میں اپنے شہریوں کو ممکنہ حملوں کے بارے میں متنبع کرتے ہوئے سفر سے احتراز کا مشورہ دیا تھا۔ ترکی کی کانکنی کی ایک کمپنی نے اپنے سیفٹی ریکارڈ کا دفاع کیا ہے، جبکہ سوما کی کوئلے کی اسکان میں دھماکے پر تنقید جاری ہے جس میں 280 سے زیادہ کانکن ہلاک ہو گئے تھے۔ سوما ہولڈنگ کمپنی نے جمعے کے روز کہا کہ ان کی کمپنی ایسے حادثات سے بچنے کے لیے کثیر سرمایہ خرچ کر رہی ہے۔ اس سے قبل ترکی کے وزیر توانائی نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ کوئلے کی کان کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 300 سے تک ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے مبصرین نے کہا ہے کہ مشرقی یوکرین میں حکومت مخالف گروپوں کی طرف سے تشدد انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں کی وجہ بن رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی سربراہ نیوی پلے نے جمعے کے روز کہا کہ اقوام متحدہ کو حاصل ہونے والی معلومات میں اس بارے میں شدید خدشات بڑھے ہیں کہ کرائمیا میں اقلیتوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ جنوبی یوکرین کے اس علاقے کو مارچ میں روس نے اپنا حصہ بنا لیا تھا، نہ ہی کیف اور نہ ہی اس کے مغربی اتحادی اس الحاق کو تسلیم کرتے ہیں۔ مزید تفصیل جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ میں قمر عباس جعفری کی زبانی۔
36 صفحات کی رپورٹ میں بقول اس کے ان لوگوں کی جانب سے جنہیں مشرقی یوکرین میں حکومت مخالف مسلح گروپ کہا گیا ہے، ہدف بنا کر لوگوں کو ہلاک کیے جانے، اذیت رسانی کرنے، زد و کوب کرنے، اغوا کرنے، لوگوں کو ڈرانے دھمکانے اور جنسی طور پر ہراساں کرنے کے واقعات کا اندراج کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے حقوق انسانی کے دفتر کی یورپی شاخ کے سربراہ جانی میگزینی نے کہا ہے کہ مشرقی یوکرین میں بظاہر نظم و ضبط کا ختم ہونا بڑی تشویش کا سبب ہے۔ ان کے الفاظ،
ہی پوائنٹس ٹو ایویڈنس آف لیک آف لو اینڈ آرڈر ان اے نمبر آف ویری کریٹیکل ہیومن رائٹس وائلیشنز اینڈ کنسرن ان دی ایسٹ، اسپیشلی ایز اے ریزلٹ آف دی پریزنس، دی ایکشن، the direct influence through the guns.
اس سے مشرقی حصے میں حقوق انسانی کے شعبے میں بہت سی خلاف ورزیوں اور قانون کے نفاذ میں کمزوریوں کی نشاندہی ہوتی ہے، خاص طور سے ایسے میں جبکہ یہ گروپوں کے براہ راست اثرات اور کارروائیوں کا نتیجہ ہیں، بلکہ صحافیوں اور عام آدمیوں کے لیے بھی بلا واسطہ دھونس اور دھمکیوں کا سبب بھی ہیں۔ کسی بھی شخص کے لیے اپنے جذبات کے اظہار کی صلاحیت کو بھی یہ صورتحال متاثر کر رہی ہے، اور بعض خود ساختہ میئروں نے کچھ سیاسی جماعتوں پر پابندی بھی لگا دی ہے۔ یہ الفاظ تھے جانی میگزینی کے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ میڈیا بطور خاص مشرقی یوکرین میں ہدف بنا ہوا ہے اور صحافیوں وغیرہ کو بڑھتے ہوئے خطرات اور دھمکیوں کا سامنا ہے۔ اس میں مسلح گروپوں کی جانب سے اغوا اور غیر قانونی طور پر بند رکھنے کا عمل بھی شامل ہے۔ رپورٹ میں توجہ دلائی گئی ہے کہ یوکرین اور دوسرے ملکوں کے میڈیا سے تعلق رکھنے والے کم از کم 23 افراد کو اغوا کر لیا گیا ہے اور غیر قانونی طور پر پکڑ کر رکھا گیا ہے، جن میں سے زیادہ تر واقعات سلیبوناسک میں ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں روسی قانون اور یوکرین کے قانون کے درمیان فرق کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ فرق کرائمیا کے رہنے والوں کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کرائمیا سے 7,200 افراد، جن میں زیادہ تر تاتار ہیں، وہاں سے نکل گئے ہیں اور بے گھر ہو کر ملک کے دوسرے حصوں میں چلے گئے ہیں۔ میگزینی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اقوام متحدہ کو تاتاریوں کے خلاف نفرت انگیز تقریروں اور خوف زدہ کرنے کے دوسرے طریقوں کے بارے میں شدید تشویش ہے۔ ان مسائل کا ذکر کرتے ہوئے حقوق انسانی کے لیے اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر نیوی پلئی یوکرین کے تمام رہنماؤں پر ملک میں اشتعال کو ہوا دینے سے باز رہنے پر زور دے رہی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان انتخابات کو آزادانہ اور شفاف طریقے سے ہونے دیا جائے جن کے لیے 25 مئی کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسند ملک بھر میں 25 مئی کو طے شدہ صدارتی انتخابات میں رخنہ اندازی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، لیکن یوکرین کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ علیحدگی پسندوں کی جانب سے ووٹنگ روکنے کی کوششوں کے باوجود انتخابات کرائے جائیں گے۔ دونیسک سے وائس آف امریکہ کے جیمی ڈیٹمر کی رپورٹ۔ علیحدگی پسندوں کے لیے یہ آسان تھا۔ بدھ کے روز صرف 9 مسلح افراد نے دونیسک کے الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے مارچ کیا اور پھر یہ اعلان کیا کہ وہ اس پر قبضہ کر رہے ہیں۔ یوکرینی فوج کی بیرکوں کے سوا علیحدگی پسند دونیتسک صوبے کی زیادہ تر عمارتوں پر جن پر وہ چاہیں قبضہ کر سکتے ہیں، پولیس انہیں نہیں روکے گی۔ ان میں سے بہت سے بظاہر علیحدگی پسندوں کے حامی ہیں، دوسرے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ آیا دونیتسک اور اس کے قریبی علاقے لوہینسک کے حصول کی جنگ میں علیحدگی پسند کامیاب ہوتے ہیں یا کیف میں قائم حکومت اور یوکرین کی فوجی قوت کمزور ہو چکی ہے۔
дальнейшими планами после референдума это первое, что мы должны помочь.
Луганск کے علیحدگی پسند رہنما ویلری بولوتوف نے پچھلے دنوں ہونے والے علیحدگی سے متعلق ریفرنڈم کے موقع پر کہا کہ مشرقی یوکرین کے عوام صدارتی انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہتے. کیف کی حکومت اور مغربی طاقتیں دونیتسک اور لوہانسک میں علیحدگی کی غرض سے کرائے جانے والے ریفرینڈمز کو مسترد کر چکی ہیں. علیحدگی پسند رہنما یہ بات زور دے کر کہہ چکے ہیں کہ وہ ملک کے مشرقی حصے میں صدارتی انتخابات کی ووٹنگ روک دیں گے, جبکہ کیف کے لیے صدارتی الیکشن بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ مغرب نواز مظاہرین کی جانب سے دونیتسک سے تعلق رکھنے والے وکٹر یانوکوویچ کی حکومت کو, جسے روس کی پشت پناہی حاصل تھی, گرائے جانے کے بعد سے ملک کا پہلا صدارتی انتخاب ہوگا اور یہ ملک کی مزید توڑ پھوڑ کو روکنے کا پہلا موقع ہوگا. رائےعامہ کے جائزے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عبوری حکومت یوکرین بھر میں غیر مقبول ہے. ایک سروے میں ملک کے مشرقی حصے کے جواب دہندگان کی نصف سے زیادہ تعداد کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں یہ ایک غیر قانونی اور ناجائز حکومت ہے. الیکشن کمیشن میں مارچ کرنے والے مسلح افراد نے تمام کارکنوں کو یہ کہتے ہوئے دفتر سے چلے جانے کا حکم دیا کہ یہ انتخاب غیر قانونی ہے. وہاں کے سرکاری گورنر سرگئی تروتا کہتے ہیں کہ دونیتسک اوبلاست پر کیف کی حکومت اپنا کنٹرول نہیں کھو رہی, جو ایک ایسا صوبہ ہے جس کی آبادی 43 لاکھ ہے, جو یوکرین کی کل آبادی کا 10% ہے, اور ملک کی زیادہ تر بھاری صنعتیں وہیں قائم ہیں. سرگئی تروتا کہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ دونیتسک کے زیادہ تر ادارے, دفاتر اور کارخانے معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں, اور اختیارات کی مرکزیت ختم کرنے کے منصوبوں سے بالا تر علیحدگی پسندی کی شورش کمزور کرنے میں مدد ملے گی. یوکرین کے عہدیداروں کا اصرار ہے کہ تحریک کے مرکزی قصبے سلووینسک کے سوا, جو دونیتسک سے 100 کلومیٹر شمال میں واقع ہے, تمام مقامات پر انتخابات ہوں گے. اس قصبے پر علیحدگی پسندوں کا مکمل قبضہ ہے, اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے یہ منصوبے بنائے گئے ہیں کہ وہ قریبی اور نسبتاً بڑے شہر کراماتورسک میں جا کر اپنا ووٹ دے سکیں. لیکن بدھ کے روز علیحدگی پسندوں نے وہاں مقامی الیکشن کمیشن کے سربراہ کو اغوا کر لیا, جو اس مہینے قصبے سے اغوا کیے جانے والے تیسرے انتخابی عہدیدار ہیں. انتخابات کی سیکیورٹی حکومت کے لیے ایک بڑھتا ہوا چیلنج بن سکتی ہے, لیکن انتخابات سے متعلق غیر ملکی مشیروں نے وائس آف امریکہ کو یہ بتاتے ہوئے کئی ہفتے قبل خبردار کیا تھا کہ حکومت مسائل کا پیشگی ادراک نہیں کر رہی, اور اس نے پولنگ اسٹیشنوں یا ان عہدیداروں کے لیے جنہیں انتخابات کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے سیکیورٹی کے پروگرام ترتیب نہیں دیے ہیں. مشیروں نے, جنہیں میڈیا سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, یہ بات اپنی شناخت پوشیدہ رکھنے کی شرط پر بتائی. انہیں ان تنصیبات کی سیکیورٹی پر بھی خدشات تھے جہاں ووٹ ڈالنے کی پرچیاں رکھی گئی ہیں. رائےعامہ کے حالیہ جائزے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ 85% یوکرینی باشندے 25 مئی کو, جسے یوکرین کے لیے امریکی سفیر نے آزاد یوکرین کی تاریخ کے سب سے اہم انتخابات قرار دیے ہیں, اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلیں گے. لیکن اگر ملک کے مشرقی حصے میں انتخابات ناکام ہو جاتے ہیں تو اس سے یوکرین کا بحران بڑھ سکتا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
سامعین, پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دنیا بھر میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر معاشرے میں بچے کی زبان سے ادا ہونے والے پہلے بامانی الفاظ عموماً ماما اور دادا پاپا ہوتے ہیں. یہ لفظ سن کر یقیناً والدین بہت خوش ہوتے ہیں, کیونکہ دنیا کی اکثر زبانوں میں ماں اور باپ کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ ان دو لفظوں کے قریب تر ہوتے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اکثر ننھے بچوں کا زیادہ وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ گزرتا ہے, کیونکہ اپنے والدین سے الگ پرورش پانے والے بچوں کے بھی پہلے الفاظ یہی ہوتے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ سادہ ترین الفاظ ہیں جسے بچے کے دماغ کا وہ حصہ جس کا تعلق زبان سیکھنے سے ہے آسانی سے قبول کر لیتا ہے. اپنی عمر کے ابتدائی مہینوں میں اگرچہ بچہ بول نہیں سکتا, لیکن اس میں دوسروں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی صلاحیت پہلے دن سے ہی موجود ہوتی ہے, جس کے لیے وہ رونے یا چیخنے سے کام لیتا ہے.
ضروری نہیں ہے کہ بچہ کسی تکلیف کے باعث ہی رو رہا ہو، کیونکہ اپنی عمر کے پہلے ایک دو مہینوں میں وہ سوائے رونے کے اور کوئی آواز نہیں نکال سکتا، اور اپنی کسی بھی ضرورت کا اظہار وہ صرف رو کر ہی کر سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اکثر بچے ایک سے دو ماہ کی عمر کے دوران غوں غاں کی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آوازیں وہ اکثر اوقات اپنی خوشی کے اظہار کے لیے نکالتے ہیں۔ تقریباً چھ ماہ کی عمر میں بچے ما دا غا با جیسے حرف بولنے لگتے ہیں، لیکن ان کا بچے کے نزدیک کوئی مقصد یا مطلب نہیں ہوتا، بلکہ یہ دماغ کے اس حصے کے فعال ہونے کی سمت اشارہ ہوتا ہے جس کا تعلق زبان سیکھنے سے ہے۔ 18 ماہ کی عمر تک پہنچتے پہنچتے بچہ لگ بھگ 50 الفاظ سمجھنے اور بولنے لگتا ہے، اور 2 سال کی عمر تک اس کا ذخیرہ الفاظ 200 لفظوں تک پہنچ جاتا ہے۔ بچوں کی زبان سے ادا ہونے والے پہلے الفاظ آخر ماما بابا دادا ہی کیوں ہوتے ہیں، یہ جاننے کے لیے یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا میں ایک تحقیق کی گئی۔ ڈاکٹر جودت گروین کی زیر قیادت ماہرین کی ایک ٹیم نے 22 نوزائیدہ بچوں کے دماغوں کا سکین کیا۔ تمام بچے 2 سے 3 دن کی عمروں کے تھے۔ سکیننگ کے دوران بچوں کو چند الفاظ کی ریکارڈنگ سنوائی گئی۔ ماہرین کو پتہ چلا کہ ماں با نا اور دا جیسے الفاظ سے بچوں کے دماغ کے زبان سے متعلق حصوں میں ارتعاش پیدا ہوا، جبکہ دوسرے لفظوں کی آواز پر وہاں کسی قسم کی کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو فطری طور پر بچے کے دماغ کے قریب تر ہیں، اور اپنی پیدائش کے چند گھنٹوں کے بعد ہی اس کا دماغ ان صوتی آوازوں پر اپنا رد عمل ظاہر کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ بولنے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی زبان سے ادا ہونے والے پہلے الفاظ یہی ہوتے ہیں، چاہے اس کے والدین کوئی بھی زبان بولتے ہوں اور وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہی کیوں نہ رہتے ہوں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ کے لیے زمبابوے کے سابق کرکٹر گرانٹ فلار کو ذمہ داری سونپی ہے۔ رواں ماہ بورڈ کی طرف سے ٹیم کی تربیت کے لیے یہ تیسری تقرری ہے۔ اس سے قبل سابق پاکستانی کپتان وقار یونس کو ہیڈ کوچ اور سابق اسپنر مشتاق احمد کو اسپن بالنگ کوچ مقرر کیا گیا تھا۔ بیٹنگ کوچ کے لیے چیئرمین کرکٹ بورڈ نجم سیٹھی نے کمیٹی کی مشاورت کے بعد گرانٹ فلار کے نام کا اعلان کیا۔ نئے کوچ 1 اگست سے دورہ سری لنکا کے لیے اپنے فرائض سنبھالیں گے۔ گرانٹ فلار اس سے پہلے زمبابوے کی ٹیم کے بیٹنگ کوچ بھی رہ چکے ہیں۔ حالیہ تقرریوں پر کرکٹ کے بعض حلقوں سے تنقید بھی کی جا رہی ہے، جسے چیئرمین نجم سیٹھی نے بلا جواز قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے۔
وقار بھی رہ چکے ہیں، مشتاق بھی رہ چکے ہیں، اور لوگ بھی رہ چکے ہیں، تو ایسی کیا بات ہے؟ یہ دونوں صاحب جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میں یہ سن رہا ہوں، ایک طرف کہہ رہے ہیں لوگ زواوا کمال کے لوگ ہیں، وقار جیسا کوچ ہی نہیں ہے، سارا پاکستان میں اتفاق ہے کہ یہ ہیڈ کوچ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ من من بھی چل رہی ہے کہ پتہ نہیں ٹینٹڈ ہے یا نہیں ہے۔ 3 مہینے کا نوٹس ملے گا آپ کو، اگر آپ نے جانا ہے، اور اگر ہم نے آپ کو نکالنا ہے تو ہم بھی آپ کو 3 مہینے کا نوٹس دیں گے، اور سب سے یہی ایک کنڈیشن ایکسیپٹ کروائیے۔
پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 6 دو طرفہ کرکٹ سیریز کا معاہدہ کیا گیا ہے۔ پاکستانی کرکٹ بورڈ کے حکام کا کہنا ہے کہ 2015 سے 2023 کے درمیان پاکستان اور بھارت کے مابین 6 دورے رکھے گئے ہیں، جن میں سے 4 کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ بھارتی ٹیم نے آخری بار سن 2008 میں ایشیا کپ کھیلنے کے لیے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ 2009 میں سری لنکن ٹیم پر لاہور میں حملے کے بعد کوئی بھی غیر ملکی ٹیم پاکستان نہیں آئی، اور پاکستان کو اپنی تمام سیریز غیر جانبدار مقامات پر کھیلنا پڑی ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹ پر نظر ثانی کرتے ہوئے ان کی میچ فیس اور تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ کھلاڑیوں کے ماہانہ معاوضوں میں 25% اضافے کے علاوہ ٹیسٹ میچ فیس میں 25%، جبکہ ایک روزہ میچ کی فیس میں 10% اضافہ کیا گیا۔ اعلیٰ کارکردگی پر بونس کے نظام میں تبدیلی کر کے اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ نئے سینٹرل کانٹریکٹ اور معاوضے میں اضافے کا اطلاق 1 جنوری 2014 سے ہوگا، لیکن ان کھلاڑیوں کی درجہ بندی اور سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل کیے جانے کا فیصلہ لاہور میں جاری تربیتی کیمپ کے بعد کیا جائے گا۔ تاہم چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ اضافے کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کی صلاحیت اور فٹنس کے اعتبار سے اس میں کٹوتی بھی کی جانی چاہیے۔
جو پیسے دینے ہیں وہ دینے چاہیے، مگر اگر وہ فٹنس لیول نہیں اچیو کرتا جو منیمل ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی پینلٹی لگنی چاہیے اس کے اوپر۔ کہ ہماری فزیکل فٹنس جنرلی پلیئرز کی بہت لو ہے، بائی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز 50%۔
پاکستان کے بعض کرکٹرز بورڈ کی طرف سے ملنے والے معاوضوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کھلاڑیوں کے معاوضے میں اضافے کا کہتے رہے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی یہ نیوز شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر تھیں رودابا ناصر، اور انجینئر تھے جیکسن وٹ۔ اپنی میزبان سعد یاسر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔